يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حاضرین, ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ مدثر کی ایک آیت کو سماعت فرمایا, اور اسی کی روشنی میں ہم ایک عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اہل سقر یعنی جہنمی, ان کی کہانی انہیں کی زبانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایسے مقامات رکھے ہیں کہ اس کتاب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا, جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, کہ قرآن مجید میں تم سے بہت پہلے کی باتیں ہیں, تمہارے بہت بعد کے آنے والے حالات ہیں, اور تمہارے آپس کے جو تنازعات ہیں اس کا بھی فیصلہ اس اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بعد میں آنے والے واقعات کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اگر کسی فائدے کی خبر قبل از وقت مل جائے تو اس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. انسان کو اگر کوئی نقصان کے متعلق قبل از وقت خبر دی جائے تو ایسی صورت کے اندر اس سے بچنے کی وہ تدبیر کرتا ہے. یہی مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے جو نقصانات ہیں ابدی نقصانات, اور انسان کے جو مفادات ہیں ابدی مفادات, دنیا کے مفادات وقتی ہیں, دنیا کے نقصانات وقتی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی نے اپنے ارشادات کے اندر جو ہے وہ ان مفادات کا, ان نقصانات کا جو ابدی ہے اس کا ذکر کیا, تاکہ انسان مفادات کے حصول کے لیے کوشش کرے اور نقصانات سے بچنے کی صحیح کرے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو ہے وہ سقر میں پہنچنے والے لوگوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ سقر ہے کیا؟ جہنم کے اندر درجات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں. جنت کے اندر درجات میں سب سے بلندترین درجہ جنت الفردوس, اور یہ جنت انسان کو درجات کے اعتبار سے جو ملے گی وہ اس کے دنیا کے اندر اچھے اعمال کے نتیجے, اس کے اخلاص کے نتیجے میں, اس کے عقیدے کے نتیجے میں. اسی طرح سے جہنم کے اندر انسان جائے گا جس کے اندر درجات ہیں, جس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور انہی درجات کے اندر ایک درجہ ہے سقر. یہ سقر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خود فرمایا وما ادراک ما سقر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانو کہ یہ سقر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایسا سوال اٹھائے تو قرآن مجید کے پڑھنے والے کے لیے, قرآن مجید کے سمجھنے والے کے لیے, قرآن مجید کو سننے والے کے لیے اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کوئی غیر معمولی بات کا ذکر کر رہا ہے. ایسے متعدد سوالات قرآن میں موجود ہیں, وما ادراک ما الحطمہ, تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ, تم کیا جانو اے نبی کے القاریہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا لیلۃ القدر کیا تم جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے سوال کرے تو گویا کہ بہت غیر اہم بات نہیں ہے, بہت غیر معمولی بات ہے جو اللہ جس کا ذکر کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جامع انداز میں مختصر اس کا جواب بھی دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سطر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے گی کچھ نہ ختم ہونے دے گی. اس لیے کہ جہنم میں ایسا بھی ہے کہ انسان کی کھال جل جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نئی کھال عطا کرے گا, اس کے بعد وہ کھال جل گئی پھر نہیں کھا، پھر جل گئی پھر نہیں کھا، جیسے پیڑ کے اوپر ایک پتا ہے جھڑ جاتا ہے پھر نیا پتا، پھر جھڑ جاتا ہے پھر نیا پتا، ایسے کھال جلی پھر نئی کھال ملی، تاکہ یہ جہنم کا آگ کا عذاب اور اس کا مزہ چکھتے رہے. مگر یہاں پر اللہ نے فرمایا لا تبقی ولا تذر، نہ باقی بچے گا کچھ نہ ختم ہونے پائے. کھال جلی، شریان کا جال جلا، ورید کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اعصابی نظام کو جلایا، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، گودا جل گیا، آدمی ختم نہیں ہوا، پھر بن گئی. اللہ تعالیٰ اس کے روئے روئے کو عذاب دے گا اس سطر کے اندر، اتنی بھیانک جگہ ہے. لا تبقی ولا تذر، وہاں پر نہ انسان زندہ رہے گا اور نہ مرنے پائے گا، یہ حالت ہوگی اس کی. لہذا یہ ایسی بھیانک جگہ پہ جائیں گے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا دو انداز سے. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کیس بتایا، اسپیشل کیس جو اس سطر میں جائے گا. اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو سقر میں پہنچاؤں گا. یہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کون ہے شخص، یہ کون آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سقر کے اندر پہنچائے گا؟ جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ شخص ہے ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ کیا کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بھیانک آگ کے اندر ڈال دیا اور اللہ نے فرمایا ان قریب میں اس کو ڈالوں گا اس سقر کے اندر. اس نے کیا کیا، اس کا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جرائم کو، اس سے قبل اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی تھی اس کا ذکر اللہ نے کیا. اللہ نے فرمایا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو دیا مال، صرف مال نہیں، مال تو سبھی کو ملتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور دولت روزی دیتا ہے نفی تجھی، کسی کو بساس پھیلا کر دیتا ہے اور کسی کی روزی میں تنگی کرتا ہے، مگر ملتی ضرور سب کو. مگر یہاں پر اللہ نے جو اس کو مال دیا تھا، یہ مال کی زیادتی کے لیے، گویا کہ مال کی زیادتی کے معاملے میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. کسی کا ٹرن اوور جو ہے وہ سالانہ 1 کروڑ کا ہے، کسی کا 2 کروڑ کا ہے، فلکچویشن ہوتا ہے، 19-20 ہوتا رہتا ہے. مگر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وجعلت له مالا ممدودا، مت یمدو کہتے پھیلانے کو، کھینچ لیا اس کو اللہ نے، مال کو پھیلا پھیلا کر دیا. اوپر سے اس کو لالچ یہ تھا کہ اور اللہ تعالیٰ نے خوب مالدار شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے اس کو نوازا، دنیا میں اس کو کہتے ہیں منی پاور، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. دوسرے وہ بنی نہ شہودا، اور ہم نے اس کو بیٹے دیے تھے، بیٹے تو سبھی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو ملا جلا کر دیتا ہے، کسی کو بے اولاد رکھتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں. مگر وہی ماں باپ، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا، 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں، نہ جانے لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں، ایک اولاد ہو جائے، اور اولاد ہو جائے کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے. یہ رشتہ خون کا رشتہ عجیب تاثیر رکھتا ہے، اگر اولاد پاگل ہو تو بھی بھاری نہیں جاتی. پاگل بھی اولاد ہو تو ماں باپ اس کو بڑے پیار سے پالتے ہیں، اس کا بہت دھیان رکھتے ہیں، اولاد ہے. لہذا جو ہے وہ اولاد اے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر، اب امید ٹھہری تو اب دونوں دعا کے اندر تھوڑی تبدیلی آ گئی. پہلے کہہ رہے تھے لڑکا ہو یا لڑکی ہو مگر ہو جائے اولاد، اب کہتے ہیں اللہ لڑکا دے، صرف اتنا ہی نہیں خوبصورت لڑکا. وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ایسے 5-6 لڑکوں سے تو اللہ ایک بیٹی دیتا، کم سے کم اس بڑھاپے میں ہمارا خیال تو رکھتی. اللہ نے اس کو ایسے بیٹے نہیں دیتے، وجعلت له مالا ممدودا، بیٹے مال دیا پھیلا کر، وہ بنی نہ شہودا، بیٹے دیے حاضر باش، ہمیشہ دستبستہ کھڑے رہنے والے، جی ابا جان جی ابا جان. اور بیٹے کتنے؟ 1 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 13 بیٹے دیے، 13 بیٹے. انہیں میں خالد ابن ولید بھی تھے، ولید ابن ولید بھی تھے، حشام ابن ولید بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے اس کو عطا کیے کہ جو حاضر باش تھے. اور نوکر چاکر اگر انسان مالدار ہو اور اس کے پاس بہت سارے نوکر ہو، اب بزنس پہلا والا جو نوکر بھی بولتے ہیں، نوکروں کو کہتے ہیں مانوی بیٹے، حقیقی نہیں، اس کو دنیا میں کہا جاتا ہے مین پاور، انسانی طاقت، انسانی وسائل، یہ بھی اللہ نے اس کو عطا کی تھی. نمبر دو طاقتیں ہو گئی. اب کسی کے پاس مال بھی ہے، لیبر بھی ہے، مین پاور بھی ہے، مگر دماغ ہی نہیں ہے، پلاننگ ہی نہیں ہے، بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ بھی دیا تھا جس کو کہتے ہیں مائنڈ پاور. آئیے اس کے دماغ کی طاقت کون دیکھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, اللہ کہہ رہا ہے تو اسی سطر میں اس کو سطر میں ڈالوں گا. اللہ کی نعمتیں دیکھیے, اللہ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اب یہ شخص کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, کیونکہ اللہ نے حکم کیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین, کہ آپ اپنے گھر والوں کو پہلے انذار کیجئے, ڈرائیے, اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, بنو عبد المطلب, بنو ہاشم, کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا, لوگوں کو جمع کیا, اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ کچھ بات رکھتے ابو طالب کھڑا ہو گیا, آپ کا سگا چچا, اور کہا کہ اے بھتیجے مجھے معلوم ہے تمہاری دعوت, لہذا اس دعوت کے نتیجے میں تم اس خاندان والوں کے اوپر ایک ایسی مصیبت لاؤ گے کہ آج تک اس بنو ہاشم بنو عبد المطلب میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے پورے کنبے کے اوپر اتنی بڑی مصیبت لائی ہو, اس دعوت سے اتنی بڑی مصیبت آئے گی. کسی نے نہیں کیا یہ کام, پورے خاندان والوں کو ڈرا رہا ہے ابو طالب, ان کے اندر خوف کی نفسیات کو پیدا کر رہا ہے. اس لیے ان تمام خاندان والوں کا خیرخواہ ہونے کے ناطے میں تمہیں سب سے پہلے روکتا ہوں کہ تمہاری یہ دعوت اسی چہار دیواری کے اندر بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم میں ختم ہو جانی چاہیے. مگر بات بنی نہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھی, اب پورے مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں سے کوئی نہ کوئی اکا دکا ایمان والا ہے. اب پہلے صرف ابو طالب کو فکر تھی, اب سارے کے سارے مکہ کے وہ قائد وہ لیڈر ان کو فکر ہوئی, ابو جہل, عتبا, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ان سب کو فکر ہوئی. اے نظام کوہنا کے پاس باندھو, یہ معرض انقلاب میں ہے, یہ ہمارا بنا بنایا سارا جو ہے وہ معاشرہ اس کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے گا اگر یہ دعوت آگے بڑھی, لہذا کچھ کرو, روکو ہی نہیں ان کی دعوت کو, روکو کیوں, اس لیے کہ ابھی حج کا موسم قریب ہے, حاجی مکہ کے اندر داخل ہوں گے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کے یہاں وہاں پہنچیں گے, اور پھر یہ حاجی مکہ سے نکل کر پورے جزیرہ نمایاں عرب میں اپنے اپنے قبیلوں میں جب لوٹ جائیں گے تو یہ دعوت مکہ سے نکل کر پورے عرب میں پھیلے گی. ابو طالب نے کوشش کی گھر سے باہر نہ جائے مکہ میں. اب مکہ کے سارے یہ قائد یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ سے نکل کر عرب میں نہ پھیلے. بہرحال اب سارے کے سارے یہ قائد جو ہے وہ پہنچے ولید ابن مغیرہ کے پاس. چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے, جب چھوٹے کا دماغ کام نہیں کرتا تو بڑے کے پاس جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے نالے جو ہوتے جا کر بڑے دریا میں مل جاتے, سمندر میں مل جاتے, یہ سارے چھوٹے قائد آئے اس کے پاس اور اس سے کہنے لگے کہ کیسے روکا جائے. اور سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پہلے دوسروں کی بات کو سنتا ہے, مائنڈ پاور, اللہ نے جو اس کو دماغ دیا ہے پہلے دوسروں کی بات کو سنتا ہے. کہا کہ تم کیا پہلے سوچ کر آئے ہو بتاؤ. کسی نے کہا شاعر کہیں گے. کہا نہیں, شاعر نہیں کہہ سکتے. عقل مند انسان کی یہ علامت بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات کو جب رد کرتا ہے تو دلیل کی بنیاد کے اوپر. کہا شاعر نہیں کہہ سکتے, رد کر دیا. کیوں, وجہ, علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ شاعری کی تمام اصناف سخن سے ہم واقف ہیں, لہذا تھوڑے دنوں کے اندر یہ تمہارا بھرم کھل جائے گا, یہ شاعری نہیں ہے, لہذا جو تمہارا جھوٹ تمہارے اوپر پلٹ آئے گا, آسمان پر چھوٹا ہوا تمہارے منہ پر گرے گا, اور تمہارا جو امیج ہے سماج کے اندر کہ تمہیں لوگ لیڈر کہتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے وہ جھوٹ بات کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو شاعر لوگ ہی جمع ہو جائیں, کچھ نہیں تو شاعری جمع ہو جائیں گے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو قرار دیا, لہذا ان الحدید ابن حدید یوفل ہو, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, لہذا جادو کا توڑ, جادو, سارے جادوگروں کو جمع کر لیا گیا, اور جب مقابلہ ہوا تو جادوگر خود ہی ایمان لے آئے, تھا تقیہ جن پر وہی پتے ہوا دینے لگے, شاعر لوگ ان کے کلام کو سنیں گے, ہمیں 10 سال ہو گئے شاعری کرتے ہوئے, 2 سال شاعری کرتے ہو, ان کی 1 سال میں ڈنکا بج گیا, ایسی کیا بات ہے, چلو سنیں, اور وہ خود ہی ایمان نہ لے آئے. دیکھیے مائنڈ پاور, اس کے بعد کہا کاہن کہیں گے, کہا کاہنوں کی بڑھ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, اور اللہ کے نبی کا کلام جو ہے وہ اس کی جڑیں بہت گہری ہے اور اس کی شاخیں سمراور ہیں, لہذا آپ نہیں کہہ سکتے اس کو, کاہن نہیں کہہ سکتے, کاہنوں کی بڑھ تو کسی کو کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا, منہ ہی منہ میں بکتے ہو, لہذا یہ تمام کے تمام چیزوں کو رد کر دیا دلیل سے, ساروں کے دماغ تھک گئے, کہا کہ آپ ہی بتاؤ. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سوچنے کے اس عمل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اس کو ادب میں کہتے تجسیم, کسی چیز کی منظرکشی لفظوں میں اس طرح کرنا کہ وہ گویا کے سامنے نظر آ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اس فکر کو جو گہری سوچ میں ڈوبا, انہو فکر, فکر کے اوپر تشدید ہے, یعنی وہ گہری سوچ کے اندر ڈوب گیا. انہ فکر و قدر، اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا. قدر کہتے ہیں نتیجہ نکالنے کو، ویلیویشن. بہت گہری سوچ کے اندر ڈوبنے کے بعد میں اس نے ایک نتیجہ نکالا. اللہ نے فرمایا قتل کیسا قدر، ہلاک ہو جائے اس نے کیسا نتیجہ نکالا. ثم قتل کیسا قدر، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا نتیجہ نکالا. مین پاور. اور پھر اس کے بعد میں استقبال کیا، ثم استقبل، اس کے بعد گھمنڈ بھی کیا. کیوں؟ آدمی کو جب جواب ملتا ہے تو اس کے خوشی کے آثار یا اس کے اندر جو ہے وہ تکبر کے آثار اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو جاتے ہیں جب کوئی پوائنٹ اس کو مل جاتا ہے. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو فرحت اور مسرت کے آثار، اور اگر وہ متکبر ہے تو تکبر کے آثار. لہذا پیچھے ہٹا اور اس کے بعد میں اس نے یہ کہا ان ہاذا الا سحر یوسف، یہ کچھ نہیں ہے ایک جادو ہے. مگر صرف جادو نہیں، جادو تو بہت سے پائے جاتے ہیں مگر یہ جادو ایک خاص ہے. سحر یوسف بہت پرانا جادو ہے، یعنی اگر ویریفیکیشن کرنے کے لیے جادوگروں کو بلاؤ گے کہ ذرا چیک کرو یہ جادو ہے کیا، وہ ابھی لاکھوں میں ایک آدھ جاننے والا اس کا خال خال یہ جادو وہی ہے. سحر یوسف، ہر جادو کا ایک اثر ہوتا ہے. اس جادو کا اثر کیا ہے؟ اس جادو کا اثر یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آپ سی کیا، ابو قحافہ کو دیکھ لو، ابو بکر کو دیکھ لو، ابو طالب کو دیکھ لو، علی بن ابی طالب کو دیکھ لو، عقیل ایمان نہیں لائے تھے عقیل کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو. میاں بیوی الگ ہو گئے، بھائی بھائی الگ ہو گئے. اور اگر تمہیں شوق ہے اپنے کنبے قبیلے میں دراز ڈالنے کا تو جاؤ شوق سے سنو. اور ان ہاذا الا قول بشر، یہ کچھ نہیں ہے کہ انسانی کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی طرف فرشتہ آتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، انسانی کلام ہے. بس اب اسی ایک بات کو حج کے ایام میں دہراتے رہو، دہراتے رہو. کیوں؟ ایک آدمی نے وہی بات بتائی، دوسرا بھی وہی بات کہہ رہا ہے، تیسرا بھی الگ بات نہیں وہی بات کہتا ہے، سینکڑوں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. ایک آدمی غلط بول سکتا ہے، دو بول سکتے، تین بول سکتے، دس بول سکتے، یا تو سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ ہے. اللہ نے اس کو دماغ دیا، اس کا یہ استعمال کیا. مال کی طاقت دی اسلام کے خلاف، بیٹوں کی طاقت دی. خالد ابن ولید غزوہ احد میں آئے تھے، 70 صحابہ ان کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، اللہ نے بعد میں ہدایت دی. اسی طریقے سے ابو طالب کے ساتھ جب کمپرومائز کرنے کے لیے سرداران قریش آئے تو اس وقت ولید ابن مغیرہ نے اپنے ایک بیٹے کو دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو، اور یہ ہماری قوم کا باقی نوجوان ہے اور فرما بردار ہے اپنے والد کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ان کو لے لوں. اپنے بیٹے کو دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. ابو طالب نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو میں کھلا پلا کر اس کو بڑا کروں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو؟ یہ وہی شخص ہے اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. لہذا ان تمام کے تمام چیزوں کے بعد اللہ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ اسلام کے خلاف ان طاقتوں کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سب اس لیے سکر، میں اس کو سکر میں پہنچا ہوں. آپ کو گمبھیرتا کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ آدمی کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے. یہ ایسا نمک حرام ہے کہ جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے، اور اسلام کے خلاف اللہ تعالی کی اس دیوی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کو سکر میں پہنچاؤں. یہ اس کا مستحق ہے کہ سکر میں جائے، اس کی کھال جلے، نہ کچھ باقی بچے اور نہ ختم ہونے پائے. اب آپ دیکھیں یہ ہو گیا اسپیشل کیس، خاص کیس. اب آئیے عام کیس کی طرف. جہنمی سکر میں جب سکر میں پہنچیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے جنت میں رہتے ہوئے، فی جناتین، جنت میں رہتے ہوئے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نظام پیدا کرے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے اگرچہ کہ وہ بہت محدود ہے، مگر اس کے باوجود انسان نے ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد اور انکشاف کیا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام سمندر پار تک وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے ڈائریکٹ دیکھ کر بات کر سکتا ہے. ویڈیو کانفرنسنگ، ایک کونے سے دوسرے کونے کے اوپر آڈیو کانفرنسنگ کر سکتا ہے، اور بیک وقت کئی لوگ کر سکتے ہیں. جب یہ محدود دماغ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالی جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے اس نے یہ انتظام کیا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے جنتی یتساءلون، سوال پوچھیں گے. کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال پوچھیں گے. جنت میں رہ رہے اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا اور وہ سوال پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم اس سقر میں کیوں آئے؟ جا جہاں پر دیکھیے ولید ابن مغیرہ پہنچا. ایسی بھیانک جگہ میں تم کیوں آئے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں، نمبر ایک، لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. جرم نمبر ایک، اللہ نے ان کو مجرم قرار دیا. یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال پوچھا جائے گا، اس لیے کہ وہ تھا ملزم، اس کے اوپر الزام لگایا. ابھی الزام ثابت نہیں ہوا، جب الزام ثابت ہو جائے تو مجرم ہے، ان کے اوپر الزام ثابت ہے، انہوں نے جرم کیا ہے. جرم نمبر ایک، لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا، کہا لوگوں کے سامنے سب سے پہلے کیا پیش کرو گے؟ کہا توحید کو پیش کروں گا، یا پہلے نماز کی دعوت دوں گا؟ نہیں، پہلے توحید کی دعوت پیش کروں گا، نماز کی نہیں، زکات کی نہیں، حج کی نہیں، سب سے پہلے ان کے سامنے ایک اللہ تعالی کی وحدانیت کی دعوت پیش کروں گا، اور اگر قبول کر لے پھر نماز کی دعوت. معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی یہ کلمہ گو تھے. یہ نماز کا ذکر ہے، سب سے پہلے ایمان کا معاملہ نہیں آیا، سب سے پہلے یہاں پر فرمایا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، ہم لوگ بے نمازی تھے. اب آئیے ان کا جرم نمبر ایک، قرآن مجید میں بے نمازیوں کے متعلق اللہ نے آیات نازل کی، اس میں صرف ایک کو دیکھیے. اللہ نے فرمایا واتقوہ، اس سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، واتقوہ، اللہ سے ڈرو، واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کیا نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہوتا ہے؟ سوالیہ نشان. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، نمبر دو نماز کو قائم کرو، اور مشرک مت ہو جاؤ. لہذا یہاں پر قرآن مجید کا یہ حکم، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الفرق بین الکفر والاسلام الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے صحابہ کی طرف، جس کو اثر کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے قیامت کے روز ایک مسلمان کی حیثیت سے تم کو اٹھایا جائے اور تم مسلمان کی حیثیت سے کھڑے رہو تو نماز کو قائم رکھو. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جنتی بندوں کا ذکر کیا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کا ذکر کیا، قدس محل المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاں پا گئے مومنین جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ وہ نماز کے اوپر دوام رکھتے ہیں، ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے مرتے دم تک. لہذا ایسا نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، مغرب پڑھی تو عشاء نہیں پڑھی، فجر نہیں پڑھی تو ظہر پڑھی، بلکہ نماز کے اوپر دائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا دوام، نماز کی حفاظت اور نماز میں خشوع. ہمیشہ جنتیوں کے معاملے میں جب بھی اللہ نے ذکر کیا نماز کا ذکر کیا. لہذا تم اگر مسلمان کی حیثیت سے کھڑے رہنا چاہتے ہو تو نماز ہی رکھو. عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر تمام گورنروں کو یہ سرکولر ایشو کیا کہ نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ عماد الدین، دین کا ستون ہے. جس کسی نے نماز کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا. جیسے کہ عمارت ہے، چار ستونوں پر کھڑی ہے، اگر ایک ستون نکال دیا جائے عمارت ڈھہ جائے گی، خطرے میں آ جائے گی. ایسے ہی فرمایا نماز دین کا ستون ہے، لہذا نماز کو قائم کرو. صحابہ کرام آصف. اب آئیے آئمہ کرام، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے تاریخ صلات ہے، حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو قید خانے میں بند کر دیں، اس کا ٹھکانہ جیل ہے، اور جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا کہ اب جب مجھے چھوڑا جائے گا تو اس کے بعد میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اسی شرط پر اس کو باہر چھوڑا جائے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، الفاظ کا فرق ہے مگر بات ایک ہی ہے. حاکم وقت کو چاہیے، مسلمانوں کے بادشاہ کو چاہیے، خلیفہ کو چاہیے کہ اس کا سر قلم کر دے جو نماز کا تاریخ نماز کا چھوڑ رہا. آئی بھائی کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی؟ نہیں، یہ قرآن کا معنی ہمارے عالم نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں. آئمہ کرام کی، ابو حنیفہ کی؟ نہیں. امام شافعی کی؟ نہیں. امام مالک کی؟ نہیں. امام ابن حنبل کی؟ نہیں. کس کی مانیں گے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غنیۃ الطالبین کے اندر کہتے ہیں, اولیاء کرام میں سے کہتے ہیں غنیۃ الطالبین میں, جو نماز کا چھوڑنے والا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں. ایسے آدمی کی جس نے زندگی بھر نماز کو چھوڑا ہے, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہیں دفنایا جائے. جہاں جہاں لے جا کر دفنا دو مگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے وہ لائق نہیں ہے. لہذا یہ معاملہ ہے نماز کا. لم نکن من المصلین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. نمبر دو, دوسرا جرم کیا تھا؟ ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اب یہ بات دیگر ہے کہ نماز اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے درمیان کوئی تعلق ہے, کوئی نسبت ہے؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے نسبت رکھتی ہے. الادخال فی علوم القرآن کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر 62 نمبر کا دوسری جلد کے اندر باب باندھا اور اس کو اسلاف نے علم المناسبہ قرار دیا. آیت کے دوسرے آیت کے ساتھ نسبت کا علم. صرف اتنی مثال دھیان میں رکھیے, نماز کیا کرتی ہے؟ نماز کے بہت سے فوائد ہیں. بہت سے فوائد میں ایک فائدہ کیا ہے؟ بہت سے فوائد میں ایک فائدہ تو یہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وقتی طور پر ہی صحیح آدمی مسجد میں آیا, باہر کی بے حیائی اور برائی سے رک گیا, اللہ کے گھر میں آ گیا, وقتی طور پر رک گیا. اور اس کے اثرات میں سے یہ کہ نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں سے بے حیائی اور برائیاں جاننا شروع ہو جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں, تیری نماز اگر تجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی تو تیری نماز نہیں. کہیں کوئی دقت ہے, کہیں کوئی پرابلم ہے, کہیں کوئی نقص ہے تیری نماز کے اندر. اسی طرح سے نماز کے فوائد میں سے یہ بھی ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور اگر نماز کا حاصل اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کا حاصل کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. گویا کہ دل رقیق القلب بنتا ہے, دل نرم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز, نماز کے ذریعے سے دل کے اندر رقت اور نرمی, اور نرمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے, رقیق القلب انسان کا دل ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر آپ دیکھیں, جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جوڑ آیا ہے وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم کرو, زکات, زکات کو ادا کرو. زکات کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے, محروموں کا حق ہے, مستحقوں کا حق ہے. نماز کے فوراً بعد زکات. گویا کہ یہاں پر دوسرا معاملہ یہ ہے, لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, ای الاسلام افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اس امتام و اکر السلام, کہ سلام کو عام کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک مجلس کے اندر فرمایا, تم میں کون ایسا ہے جس نے آج کسی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی میں نے آج اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں کون ایسا ہے جس نے کسی بیمار مسلمان کی تیمارداری کی ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی میں نے آج اپنے ایک مسلمان بھائی کی, بیمار بھائی کی تیمارداری کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں کون آج روزے سے ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں کون ہے جس نے آج کسی بھوکے یا مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس موحد, جس توحید پرست انسان کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے, اس کو اہمیت دیتا ہے, اپنے تمام کاموں کے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے, وہ اپنے بیمار بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے, نمبر تین وہ نوافل روزوں کی رکھتا ہے, اور نمبر چار مسکینوں, بھوکوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس کے دسترخوان کے اوپر ہمیشہ مسکین کھاتے رہتے ہیں, غریب کھاتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, سمجھو وہ جنتی ہے. یہ لوگ کون تھے؟ اپنا پیٹ صرف بھرتے تھے, اپنے بینک بیلنس کو صرف بڑھاتے تھے, اپنا پیٹ بھرتے تھے. کھانا کھاتے کھاتے حیضہ ہو گیا ان کو, کھانا کھاتے کھاتے بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا, کھانا بند کر دو, یہ مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, مگر انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی غریب اور مسکینوں کو بھی کھلا دیں. لہذا ہم کون لوگ تھے؟ ہم وہ لوگ تھے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آج خود ہم جہنم کا نوالا بن گئے, سکر کا نوالا بن گئے. کیوں آئے تم یہاں پر؟ ماں سلق تم بھی سکر, اس سکر کے اندر تم کس لیے آئے؟ نمبر تین, تیسری وجہ انہوں نے بتائی مجرموں نے, وکنا نخذ من الخائزین, وکنا نخذ من الخائزین, ہم وہ لوگ تھے جو باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرنے میں پھنس جاتے تھے. اس کے دو معنی ہے, ایک زبان کا غلط استعمال, اور نمبر دو وقت کی بربادی. زبان کا غلط استعمال, اللہ کے نبی نے فرمایا من سکیتا سلیما و من سلیما نجات, جس نے سکوت اختیار کیا اس نے سلامتی پائی, اور جس نے سلامتی پائی اس نے نجات پائی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص آخرت کے ہونے کا یقین رکھتا ہے, جنت کے ہونے کا یقین رکھتا ہے, جہنم کے ہونے کا یقین رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ جب زبان کھولے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے. ہم وہ لوگ تھے جو وقت کو برباد کرنے والے, زبان کا غلط استعمال کرنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. یہ خاتون میں نے سنا, عیسائی تھی, اپنے بچے کو نصیحت کر رہی تھی. بیٹے وہ بچے نے گالی دی تھی, وہ چھوٹے بچے نے گالی دی تھی, اس کی ماں اس کو نصیحت کر رہی, بیٹے گالی نہیں دیتی. عیسائی ماں ہے اور اس کا عیسائی بچہ ہے, کہتے بیٹے ہم لوگ گالی نہیں دیتے, ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں. گالی مسلمان کی پہچان ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. یہ ہماری پہچان بن گئی, بات کم گالیاں زیادہ, سلام سے پہلے گالی. لہذا جو ہے وہ زبان کا غلط استعمال جو کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے, اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے, یعنی شرمگاہ. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے سوائے اپنی بیویوں کے. لہذا ایک زبان کا غلط استعمال, دوسرا وقت. وقت بہت اہم اور قیمتی ہوتا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس, قیامت کے روز آدم کے بچوں کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے. اور الفاظ آئے زل, زل کہتے ہیں وائبریشن کو. آپ موبائل کو وائبریشن پہ رکھتے آواز نہیں آتی, وائبریٹ ہوتا ہے, یعنی پاؤں وہاں پر وائبریٹ بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی افصح العرب ہیں, آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں, گویا یہاں پر پاؤں ہل بھی نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے کو کھڑا کر دے ٹیچر دھوپ کے اندر یا ایسے ہی سزا کے طور پر, تو تھوڑی دیر کے لیے اس پاؤں پہ زور دے دیتا ہے, آرام ملتا ہے. کبھی اس پاؤں پہ زور دیتا ہے, آرام ملتا ہے. اور جانور بھی ایسا کرتے ہیں, کبھی کھڑے کھڑے اس پاؤں پہ ہو جاتے ہیں تو تھوڑا آرام اور تھوڑا ریلیکس ملتا ہے. وہاں پر تو پاؤں ہل بھی نہیں پائیں گے. اللہ ایسا میکینزم پیدا کرے گا کہ اس کے اندر حرکت بھی نہیں ہوگی جب تک کہ پانچ سوال کے جواب نہیں دے دے گا. نمبر ایک, ان عمر ہی فی معاف نہ ہو, عمر کا حساب دو. عمر کیا ہے؟ وقت ہے. ہم نے تمہیں 50-60 سال کی زندگی دی, اس کا حساب دو. یہ وقت ہے اپنی مرضی کے مالک کے وقت بتانے کے لیے, ٹائم پاس کے لیے. تم نے کون کون سے شغل اختیار کیے؟ گویا کہ عمر کا حساب دو. پوری زندگی کا جو ٹائم ہم نے تمہیں دیا تھا اس کا حساب. وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, ہم نے تمہیں شباب اور جوانی کا دور دیا تھا جس کے اندر کچھ کر گزرتے, اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کا جسم ساتھ نہیں دیتا, بچپن میں شعور نہیں ہوتا. جوانی کے عالم میں ذہن کے اندر فکر اور شعور اور سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے, اور جسم میں کرنے کے لیے طاقت بھی ہوتی ہے. گویا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, ہم نے جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا تھا اس کے لیے کیا کیا, جوانی کا حساب دو. وان شبابی فی معاملہ, یہ دونوں وقت سے متعلق ہیں, اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے. مسلمان وقت کا بڑا حریص ہوتا ہے, بڑا قدردان ہوتا ہے. کوئی لمحہ, کوئی وقت وہ اپنے زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو بالکل پھونک پھونک کر چلتا ہے. اس کا ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے. اب یہ تسلسل کے اندر نماز انسان کے اندر خود ٹائم مینجمنٹ پیدا کرتی ہے, یعنی تمام اپنے جملے معاملات کو مصروفیات کے نماز کے اعتبار سے شیڈیولڈ کرو. نماز کو ایڈجسٹ مت کرو دوسرے کاموں کے حساب سے, اپنے ٹائم کو مینیج کرو نماز کے اعتبار سے. یہ خود تربیت کا کام کرتی ہے نماز. انسان ظہر کا وقت ہونے والا ہے, مجھے کام کو نپٹانا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی کام کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے, نماز کی برکت سے, نماز کی فکر لاتا ہے. لہذا جو ہے وہ یہاں پر وقت, اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں. ابو ہریرہ راوی ہے, ترمذی میں بھی روایت ہے, بخاری میں بھی ہے, اور راوی ابو ہریرہ. بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں ہے اور ترمذی کے اندر کتاب الزہد کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السخط والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسانوں کی اکثریت دھوکہ کھا جاتی ہے. وما ينطق عن الہوا, اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ نے بتایا. انسانوں کی اکثریت وقت کے بارے میں اور صحت کے بارے میں دھوکہ کھا جاتی ہے. صحت کے بارے میں دھوکہ کھاتی ہے, وقت پر سوتی نہیں, وقت پر کھاتی نہیں. اللہ کی یہ نعمت جو صحت اللہ نے جسم دیا ہے, ہم مرضی کے مالک نہیں ہے. اس جسم کا ہمارے اوپر حق ہے, یہ ہمارے نفس کا حقوق النفس میں سے ہے, لہذا اس کو آرام دیا جائے تاکہ عبادت کے لیے آدمی تازہ ہو جائے, تازہ دم ہو جائے. اگر بھوکا ہے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے, اگر پیاسا ہے پیاس کو بجھا لے پھر نماز پڑھے. لہذا یہاں پر صحت کو خراب کر دے, نشہ کر کے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی, نشہ کے ذریعے سے, سگریٹ کے ذریعے سے, شراب کے ذریعے سے, گانجہ کے ذریعے سے, افیم کے ذریعے سے اپنی صحت کو خراب کرتی ہے. لہذا جو ہے وہ اکثریت ایک صحت کو خراب کرتی ہے, دوسرے وقت کو برباد کرنے والی ہوتی ہے. انسانوں کی اکثریت آپ دیکھیں دنیا کی اکثریت کے اوپر صبح سے لے کر شام تک آپ نظر ڈالیں, انسانوں کی اکثریت وقت کو برباد کرتی ہے. گاؤں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اب تو آ گئی ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے. وہاں پر کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں کچھ لوگ, کسی پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں. جب آپ گزر رہے تھے تو بیٹھے تھے, گفتگو جاری تھی. آپ تین گھنٹے کے بعد آئے تب بھی وہیں بیٹھے گفتگو کرتے, یہاں وہاں کی باتیں, ٹائم پاس. اور شہر کے اندر وقت گزاری کے ذرائع موجود ہیں. کہیں ہو آج آپ 24 گھنٹے, آپ کے پاس ایک ٹائم پاس مشین ہے اس موبائل کی شکل میں. ٹرین میں دیکھیے, بس میں دیکھیے, اور چلتے میں دیکھیے, کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے, ٹائم پاس, ٹائم پاس. انسانوں کی اکثریت وقت کو برباد کرتی ہے, پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی. پہلے وسائل نہیں تھے تب بھی انسان وقت گزاری کے ذرائع اختیار کرتا تھا, کوئی سبب کوئی سامان کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اور آج یہ تمام سامان بھی فراہم ہو گیا, لہذا جو ہے وقت کو برباد کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی کے دو دن یکساں گزرے, منیستوا یومان, جس کسی کے دو دن برابر سرابر گزرے, کل جتنا عبادت کی تھی, کل جتنی نماز پڑھی تھی, کل جتنا قرآن پڑھا تھا, آج اتنا ہی ہے یا تو کم ہو رہا ہے دن بھر, رمضان آنے کے بعد بڑھ گیا, اس کے بعد کم ہو گیا. جس کے دو دن برابر سرابر ہو گئے وہ شخص نقصان کے اندر ہے. اور مغبون کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا, مغبون فیہما کثیر من الناس, دو چیزوں کے بارے میں غبن کہتے ہیں دھوکے کو. اور دھوکے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں, خدا, یخادعون الذین, یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے اور اہل ایمان کو, خدا دھوکے کے لیے کہتے ہیں. اسی طریقے سے فریب بھی دھوکے کے لیے کہتے ہیں, مگر مغبون غبن کون سے دھوکے کو کہتے ہیں, اس کی شرح کرتے ہوئے, اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر بیان کیا حافظ ابن حجر نے کہ غبن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیسا ہوگا کہ جیسے کوئی انسان بازار سے کوئی چیز خرید کر لے آئے بہت مہنگے داموں میں, خوش رہے میں بہت اچھی چیز لے آیا مہنگے داموں میں, بعد میں لوگ بتائیں کہ ارے بھائی یہ تم کتنے میں لائے, پہلے اتنے لاکھ میں لائے, ارے یہ تو کوڑی کی چیز نہیں ہے, اور جب تحقیق کرے تو پتا چلے ارے میں نے کوڑی کے مول کی چیز نہیں تھی لاکھوں میں خرید لایا, میرا بڑا نقصان ہو گیا. یعنی بہت زیادہ گھٹیا اور خربان چیز کو مہنگے داموں میں خرید کر لائے, یہ ہے غبن. عربی, اردو اور ہندی کے اندر یہ لفظ غبن آیا, مگر اس کو کہتے ہیں غبن کو ہندی اور اردو کے اندر. آپ نے میرے پاس کچھ امانت رکھوائی یا کسی نے کسی کے پاس کچھ امانت رکھوائی, اب اس میں سے کچھ آپ نے نکال لیا, اس کو کہتے ہیں غبن ہندی یا اردو میں. مگر عربی کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی گھٹیا اور خربان چیز کو آدمی اپنے پاس لے آئے اور اس کے بعد میں اس کو پتا چلے ارے میں نے تو یہ کوڑی کی چیز نہیں تھی, میں نے اس کو اتنے مہنگے داموں میں لے آیا. نمبر دو، یا پھر وائس ورسا برعکس اس کے، یعنی کوئی چیز جس کو کسی کو ہیرا ملا، اس کے گھر کے نیچے ہیرے کی کان ملی یا کوئی قیمتی دھات ملی اور اس نے لے جا کر اس کو بھنگار کے بھاؤ میں بیچا ہے، لہذا بعد میں اس کو پتا چلا قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ کو ہوتی ہے یا جوہری کو ہوتی ہے، بعد میں پتا چلا یہ بہت قیمتی پتھر تھا اور اس کے بعد لگا وہ سر پیٹنے کہ میں تو اس کو بہت ہی ہلکے داموں میں بیچایا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، فرمایا بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، کہ تم اس بکری کے بچے کو کتنے میں خریدو گے جو مرا پڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس کو مفت میں نہیں لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی قدر اگر تم کو ہو جائے تو تم دنیا کو مفت میں لینا پسند نہیں کرو. تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا قل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے وہ کون لوگ ہیں جن کے تمام اعمال برباد ہو گئے. دل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری زندگی صرف دنیا کی زندگی حاصل کرنے کی صحیح میں گئی، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر شام تک دنیا 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 دنیا. مال کہاں سے ملے، کتنا ملے، کس قدر ملے، نام کہاں سے ملے، کس قدر ملے، کتنا ملے، ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح صرف کسی کے گرد چکر کاٹتی رہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی برباد ہو گئی، ان کے اعمال برباد ہو گئے. لہذا یہاں پر غبن یہ ہے، اور قرآن میں سورۃ تغابن بھی ہے، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن. اس روز انسان کہے گا اے کاش کہ میں دنیا کو، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرتا. تو گویا انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کو برباد کیا تھا. اور آخری چیز وکننا نکذب بیوم الدین، ہم آخرت کی تکذیب کرتے تھے. یہاں پر کفر کا لفظ نہیں آیا، تکذیب کا لفظ آیا، اور تکذیب کا لفظ ایمان کی رسالت کے ساتھ بھی اللہ نے جوڑا. اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ گواہی دیتا ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں. زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انسان جس چیز کی تصدیق کرتا ہے، ایمان کیا ہے؟ ان ایمان التصدیق، لغتن ان ایمان التصدیق. اور ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے اس کو اصطلاحاً؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحاً کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اپنے آزا جوارے سے اس کی تصدیق کرنا، عمل سے تصدیق کرنا، پانچ وقت کی نماز پڑھ کر تصدیق کرنا کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے میرے تمام کام چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے تمام پارٹیاں چھوٹی ہیں، تمام معاملات تمام میٹنگیں دوسرے درجے کے اندر ہے. اللہ اکبر، دے محمد کی صداقت کی تو بھی گواہی. وعمل بالارکان، ارکان کے اوپر عمل کر کے ایمان کا ثبوت دینا. اور یزید بالطاعۃ، جیسے جیسے اطاعت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے ویسے ویسے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے. ال ایمان یزید ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور ینقص اور گھٹ جائے. بالمعاصی، جب نافرمانی کرے تو ایمان کے اندر کٹوتی ہو جائے، گھٹنا شروع ہو جائے. لہذا آخرت کے اوپر ایمان ہے. اللہم انت الحق، اے اللہ تو حق ہے. وہ وعد الحق، اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ قول کا حق، اور تیرا قول حق ہے. وہ نکاح کا حق، تیرا ملنا حق ہے. وہ جنت حق، تیری جنت حق ہے. وہ نار حق، تیری آگ حق ہے. وہ نبی حق، تیرے انبیاء حق ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، والساق حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی حق ہے، اور قیامت کا آنا حق ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں، جہنم سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں. آخر یہ ایسا ایمان ہے جو ہماری عملی زندگی میں ذرا ڈھیلے کی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے. ہمیں ہم نوجوان سے، بچپن سے نوجوان ہوئے، نوجوان سے جوان ہوئے، جوان سے ادھیڑ بن ہوئے، اب تک ہم نمازی نہیں بن سکے. لہذا جو ہے وہ یہاں پر وہ جس چیز کے اوپر ایمان رکھتے تھے عمل ان کا تکذیب کرتا تھا. آپ صفائی کے اوپر جو ہے وہ ایک لیکچر دے رہے ہیں، صفائی رکھنا اچھی بات ہے، صفائی کا رکھنا ایسا ہے، صفائی سے یہ فائدے، صفائی سے وہ فائدے. کپڑے آپ کے گندے تو دیکھنے والا کہے گا بھائی تم کیسے بات رہے ہو، مگر تمہارا عمل تو تکذیب کر رہا ہے. تمہاری بات کی, تمہارا عمل تو تکذیب کر رہا ہے. گویا کہ ہم وہ لوگ تھے جو آخرت کی تکذیب کرتے تھے. ایمان بالآخرت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر یہ وہ چار گناہ تھے جو ہم کرتے تھے, جس کے نتیجے کے اندر آج ہم سفر میں آ پہنچے. آپ دیکھیں سفر میں کون پہنچا, ولید بن مغیرہ. بے نمازی کا انجام کس کے ساتھ؟ عبید بن خلف, حامان, فرعون, شداد, ان کے ساتھ. یہ سارے دنیا کے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ ایک ایسا انسان بے نمازی ہونے کی وجہ سے, مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے, اپنے وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے, اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم وسیل ہوگا. اور دوسری چیز, یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ان دنیا سجن المؤمن, ہمارے لیے قید خانہ ہے. اور وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے. اسی طریقے سے ان دنیا مزرات الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آخرت پر یقین ہے تو جیسے کسان جون کے مہینے میں بارش آنے سے پہلے پہلے کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بیج بوتا ہے, اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے, اور جب جون کا مہینہ آتا ہے, بادل عمر آتے ہیں, تو اب امید لگائے بیٹھتا ہے. اور ایسے ہی جو انسان اپنے وقت کو برباد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جون کا مہینہ آیا اس نے وقت کو برباد کیا, جیسے بندر سارے سال بھر وہ جو ہے وہ مصروف رہتا ہے, اس ڈال سے اس ڈال, اس ڈال سے اس ڈال, اور جب بارش آتی ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے. ایسے وہ تمام انسان جو کلمہ وہ ہے, اور جب وقت آتا ہے قریب, اس وقت کہتے رب دی لولا افسرتنی الى اجل قریب, اے میرے رب یہ اجل میری موت کو تھوڑا مؤخر کیوں نہیں کر دیا, تاکہ میں کیا کرتا, فاصدقا, کچھ میں صدقہ کر لیتا, میں نماز پڑھ لیتا. مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ٹائم نہیں ملتا ہے, وقت نہیں ملتا ہے. دوستو عزیزو, یہ بہت اہم بات ہے. یہ سفر جس سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے, یہ جہنم جس سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اپنی عملی زندگی کے اندر اب ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی آج کے بعد پڑھیں گے, اس کا قضاء عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز اگر آپ چھوڑے ہوئے تھے تو سچی اور پکی توبہ کہ آج کے بعد نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اتنی بھی اجازت ہے کہ اشاروں سے پڑھو, مگر آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. سچی اور پکی توبہ, اس کا قضاء عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہیں, یہ خود ساختہ چیزیں, خود ساختہ شریعت ہے جو داخل کر دی گئی اسلام کے اندر. اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں جو بھی مال و دولت دیا ہے اس میں سے بھوکوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلانا. صحابہ کرام کے عمل کو آپ دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود بیماری سے جب اچھے ہوئے مچھلی کھانے کو من کیا, آپ نے بازار سے تلاش کر کے لائے, بہت دنوں کے بعد ملی, پکوایا, کھانے کے لیے بیٹھتے تو ساحل آواز دیتا ہے, مچھلی بھی اٹھا کر دے دی اور ساتھ میں گھر میں جو پیسہ تھا وہ خود کو حاجت ہے پھر بھی کھلا. کبھی کبھی زندگی میں ایسا کرنا بھی چاہیے, ایمان کی حلاوت ملتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ہم نے ایک روٹی میں سے ایک روٹی کھلا دی, چلیے الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی ایسا ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے, کبھی کیجیے ٹیسٹ کہ خود آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ اپنے بھوک کے رکھ کر کسی کو کھلا دیں, اس وقت دیکھیے کیسے ایمان کی حلاوت ملتی ہے, ایمان کی کیسے مٹھاس ملتی ہے. اور بعد اس کے یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال, بہت اچھی طریقے سے وقت کا استعمال, آخرت کی تیاری, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس آخرت کی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس عمل کو شرط قبولیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ہمیں جنت میں رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر پلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.